الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کائنات کی کوئی بھی چیز بیکار اور بے فائدہ اور بلا مقصد نہیں، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، پانی کے قطرے سے لے کر سمندر تک، اور زمین سے لے کر آسمان تک، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو بیکار اور بغیر مقصد کے ہو۔ تو پھر انسان بلا مقصد کیوں کر ہو سکتا ہے؟ دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد کوئی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان بلا مقصد دنیا میں بھیجا جائے۔ مگر ہوا یہ کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں غفلت کی جو چیزیں ہیں، اللہ کو بھولنے اور بھلانے کی جو چیزیں ہیں، اس میں انسان اس طرح سے پڑا کہ اپنے مقصد کو انسان بھول گیا، اور اس طرح بھولا گویا وہ کسی مقصد کا ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی ذمہ داری کے چھوڑ دیا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں بے قید اور بغیر کسی سوال کے چھوڑا جائے گا؟ ایسا نہیں، بلکہ ہر انسان کو کسی نہ کسی ذمہ داری کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اب انسان یہ سمجھے کہ چلو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور آپ کی امت میں ہونے کی بڑی شرافت ہے، لہذا کچھ نہ کریں، اور کریں بھی تو غفلت سے کریں، کریں بھی تو بے جان اور بے روح عبادت کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو ہمیں بڑا مقام مل جائے گا، ایسا نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہاں کا معاملہ صرف تمہاری امیدوں پر نہیں کہ تم صرف امید باندھتے رہو اور کچھ محنت اور مجاہدہ نہ کرو۔ جس طرح اہل کتاب نے بہت سی امیدیں باندھیں، تو اہل کتاب کے امیدوں کے باندھنے پر معاملہ نہیں ہوا، اسی طرح تمہیں بھی صرف امید کے لگانے پر معاملہ تمہارا صحیح نہیں ہو سکتا۔ تمہیں تو عبادت کرنی ہوگی، مجاہدہ کرنا ہوگا، اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اور وہ اطاعت کب تک؟ اسے بھی قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ اللہ کی عبادت کریں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ گویا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، یہ آنے کا مقصد ہے۔ مگر یہ مقصد کب تک ہے؟ صرف اور صرف جوانی تک نہیں، بڑھاپے تک نہیں، اور یہ مقصد صرف مردوں کا نہیں بلکہ عورتوں کا بھی، ہر ایک کا یہ مقصد ہے کہ وہ عبادت کرے حتی یأتیک الیقین, یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جائے, گویا موت تک ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر انسان 60 سال 70 سال اور 80 سال تک زندہ رہتا ہے, اس پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت اور مرضی کے مطابق گزارنا یہ کوئی اہم سی بات نہیں ہے. اس کی رات بھی شریعت کے مطابق ہو, اس کا دن بھی شریعت کے مطابق ہو, اس کی خلوت بھی اللہ کے مرضی کے مطابق ہو, اس کی جلوت بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو, شادی کا موقع تو بھی اللہ کے مرضی کے مطابق, غم کا موقع تو بھی اللہ کے مرضی کے مطابق. یہ پوری زندگی جو انسان کی بہت پھیلی ہوئی زندگی ہے, اس پوری زندگی کو انسان اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے, شریعت کے ایک قانون کے مطابق گزارے, یہ بظاہر مشکل ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جب کوئی قانون بنتا ہے کسی حکومت کو چلانے کے لیے اور سارے انسان کو ایک راہ پہ لگانے کے لیے حکومت قانون بھی بناتی ہے, اور قانون پہ چلانے کے لیے وہ بہت سی آفسیں قائم کرتی ہیں, پولیس فوج کا نظام قائم کرتی ہے کہ اگر ہمارے ملک کے قانون پر کسی نے عمل نہیں کیا تو ہم پہلے سے کچھ آفیسز ایسے بناتے ہیں, پولیس ایسی متعین کرتے ہیں کہ پولیس کے روب اور دبدبے سے, آفیسر اور حاکم کے دبدبے سے لوگ ملک کے قانون پر عمل کریں گے, تاکہ ہمارے ملک کا نظام درہم برہم نہیں ہوگا بلکہ ملک کا نظام صحیح چلے گا. تو ملک کے نظام کو صحیح چلانے کے لیے قانون بھی بنتے ہیں, اور قانون کے ساتھ ساتھ آفیسر, حکام, پولیس اور اسی طرح سے آفیسیں قائم کی جاتی ہیں تاکہ یہ سارے قانون اپنے طور پہ چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو قانون دے دیا, زندگی گزارنے کا قانون قرآن کی شکل میں, حدیث کی شکل میں دے دیا, مگر پروردگار نے ہمارے پیچھے کسی پولیس کو نہیں لگایا. پروردگار نے ہمارے پیچھے ہر شہر ہر محلے میں کوئی ایسی آفیسیں قائم نہیں کی, کچھ ایسے حکام کو ڈنڈے دے کر اللہ نے متعین نہیں کیا کہ ہمارے بندے اگر ہمارے احکام پر اور ہمارے قانون پہ عمل نہ کریں تو فوراً تم اس کی خبر لینا. نہیں, دنیا کا ہر ملک, دنیا کی ہر حکومت اپنے قانون پر چلانے کے لیے طاقت کا استعمال کرتی ہے. اللہ نے اس دنیا میں اپنی طاقت کا استعمال بندوں کے پیچھے نہیں کیا, بلکہ بندوں کے پیچھے کرنے کے بجائے بندوں کے دل میں اللہ نے ایک طاقت عطا فرما دی. وہی طاقت ہے انسان کے دل کی جو انسان کو تمام احکام پر چلنے پر مجبور کرتی ہے. اسی طاقت کا نام خوف الہی ہے. اللہ کا خوف, جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اب اسے کسی ڈنڈے کی ضرورت نہیں, کسی وعد و وعید کی ضرورت نہیں, کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں. خوف الہی کی بنا پر, اللہ کی خشیت کی بنا پر, اللہ کے ڈر کی بنا پر اس کے لیے تمام چیزوں کا ماننا اور تمام چیزوں پہ چلنا بالکل آسان ہو جاتا ہے. تو خوف الہی بھی اللہ تعالیٰ نے دی, اور اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ اچھا خوف بھی ہونا چاہیے اور عمل کرنے پر ہم سے ثواب کے ملنے کی امید بھی ہونی چاہیے. چنانچہ مومنین کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی, یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی امیدوار ہوتے ہیں, اور امید رحمت کے ساتھ ہمارے قوانین اور ہماری شریعت اور ہماری باتوں پہ چلتے ہیں, اور ہمارے عذاب کا خوف رکھتے ہیں تو عذاب کے خوف کی بنا پر بھی ہماری باتوں پر عمل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیچھے کسی پولیس کے لگانے کے بجائے, کسی حکام کے لگانے کے بجائے, ہمارے پیچھے آفس کھولنے کے بجائے اللہ نے ہمیں دل کی ایک طاقت دی ہے, جس دل کی طاقت کا نام خوف الہی ہے. اب ذرا یہاں دو لفظوں کو سمجھنا ہے, ایک ہے اللہ کی ذات سے ڈرنا اور ایک ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا. دو چیزیں ہیں, مومن کے دل میں دونوں خوف ہونا چاہیے, اللہ کی ذات کا بھی خوف ہو اور اللہ کے عذاب کا بھی خوف ہو. یہ دونوں خوف ہو یا ان میں سے کوئی ایک خوف ہے تب بھی کافی، مگر یہ دو خوف ہوتے ہیں، ایک کو ذات خدا کا خوف، اللہ کی ذات کا خوف، اور خود اللہ تعالی نے قرآن کریم فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ اپنی ذات سے تم کو ڈراتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذات خدا کا بھی خوف ہونا چاہیے، اور نمبر دو اللہ کے عذاب کا خوف بندے کے دل میں ہونا چاہیے۔ اب اللہ کی ذات کا خوف، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ کیا وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، اللہ کی جو شان ہے اس شان کے مطابق اللہ سے ڈرو، اللہ کی شان جو ہے شان عظمت، اس شان عظمت کے مطابق اس سے ڈرو۔ تو ایک ہے اللہ کی ذات سے ڈرنا اور ایک ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا، یہ دونوں خوف جس مومن بندے اور بندی کے دل میں آ جائے اس کے لیے تمام شریعت پر عمل کرنا آسان۔ اللہ کی ذات سے ڈرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں اللہ کی ذات کا خوف کس طرح آئے گا؟ اللہ کی ذات کے خوف کو لانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی قدرت کو سوچے، اللہ تعالی کی شان جلالی کو سوچے، اللہ کی شان بے نیازی کو سوچے کہ وہ اللہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ ایک دفعہ اس نے اشارہ صرف کر دیا کن تو ساری کائنات بن گئی۔ وہ اللہ شان بے نیازی پر آیا تو جو نبی 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتا رہا اور 950 سال تک اللہ چشم پوشی کرتا رہا، افو درگزر کرتا رہا، مگر جب شان بے نیازی پر وہ اللہ آیا تو ایک اشارہ جب اس نے کر دیا تو پوری زمین نیچے سے اٹھی اور پوری کی پوری قوم آسمان تک پہنچ کر پھر اسے اوندھے اللہ نے زمین پہ گرا دیا۔ تو اللہ کی ذات، اللہ کی عظمت، اللہ کا رعب، اللہ کا دبدبا، اللہ کی قوت اور اللہ کی پکڑ کو انسان جتنا سوچے گا تو اللہ کی معرفت اتنی ہی آئے گی، اور جتنی معرفت آتی ہے اتنا ہی انسان اس سے ڈرتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب مثال دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان اپنے گھر میں ہمیشہ ایک کالا جانور باندھا کرتا تھا اور رات میں آ کر اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرتا تھا تاکہ اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے، اور چونکہ اس سے اس کو فائدہ ملتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسی کھلی ہوئی تھی، شیر گھر میں داخل ہوا تو اس کا جانور بھاگ گیا اور شیر آ کر اس کے گھر میں بیٹھ گیا۔ وہ بندہ گھر میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد پہلے کی طرح اپنے آپ جانور سمجھتے ہوئے اس نے جانور پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ شیر بھی تھکا مادہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے ہاتھ کو پھیرنا شروع کیا، ابھی تک اس کو کوئی خوف نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا مانوس جانور ہے۔ مگر جیسے ہی شیر کے آنکھ پہ اس کی نگاہ پڑی اور اس کی آنکھ کی چمک اسے محسوس ہوئی اور شیر نے بھی دیکھا، تو جیسے ہی شیر گرایا فوراً اس کی حالت خراب ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اچھل کے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ مورومی فرماتے ہیں جب تک اسے شیر کی معرفت نہیں تھی، شیر کی پہچان نہیں تھی، نڈر بنا ہوا تھا، اور جیسے ہی اسے شیر کی معرفت ہو گئی، پہچان ہو گئی، فوراً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ فرماتے ہیں یہی حال ہے ایمان والوں کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی پکڑ کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی شان جلالی کا، اللہ کی شان بے نیازی کا اگر بندے کو پتا چل جائے اور دھیان میں سوچا کرے تو پھر انسان کو اللہ کی عظمت ہوگی اور اللہ کا خوف دل میں آئے گا۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پیارے اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے، خشیت ہمارے دل میں آ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی شان بے نیازی کو سوچیں، اور شان بے نیازی کے جو واقعات آپ سنتے رہتے ہیں ان شان بے نیازی کے واقعات کو ذہن میں دہراتے رہیں، تو پھر ہمیں اللہ کی عظمت کا استحضار بھی ہوگا اور اللہ کا خوف بھی دل میں آتا رہے گا۔ تو پہلی چیز ہے اللہ کی ذات سے خوف رکھنا، اور اس کا طریقہ اللہ کی جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی اللہ کا خوف دل میں آئے گا۔ دوسرے نمبر پہ عذاب الہی کا خوف، انسان کو اگر پکڑ، اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب کا استحضار ہو جائے. مثال کے طور پر پتہ نہیں میری موت کیسی آئے، موت کے وقت میرا کیا حال بنے، پتہ نہیں میرے قبر میں میرا کیا حشر ہوگا، جبکہ قبر کے بہت سے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں. محشر میں پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، جہنم میں اگر فیصلہ ہو گیا تو مجھے کیا ہوگا وہاں. ان چیزوں کو انسان سوچتا رہے اور پھر پچھلے زمانوں میں لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو چکے ہیں ان کو اگر سوچے گا تو اللہ کے عذاب کا خوف اس کے دل میں آ جائے گا. تو اللہ کی ذات کا اگر خوف ہے تب بھی بندہ شریعت کا پابند، اور اللہ کے عذاب کا اگر خوف ہے تو بھی بندہ اللہ کی شریعت کا پابند ہے. اب اپنی انسان ان چیزوں کو سوچتا رہے. مثال کے طور پہ حضرت ہشام بن حسان ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں میرے ایک بچے کا انتقال ہو گیا. چھوٹی عمر میں ایک دفعہ میں نے خواب میں اس کو دیکھا کہ اس کے بال سفید ہیں، بوڑھا جیسا نظر آتا ہے. تو ہم نے اس کو پوچھا کہ بیٹا تو کم عمر ہو کر ہی مرا تھا، تیرے بال سفید کیسے ہو گئے، تو بوڑھے جیسا کیسا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں تو بچہ ہی تھا اور میری بخشائش تو ہو گئی، مگر بات یہ ہے کہ ایک جہنمی انسان کو لایا گیا، جب فرشتہ اسے جہنم میں ڈال رہا تھا تو جہنم نے ایک ایسی سانس لی، ایک ایسی بھیانک سانس لی کہ ہم لوگ وہاں جہنم کے کنارے تھے، تو جہنم کے بھیانک سانس کی وجہ سے ایسا خوف ہوا کہ ہمارے بال سفید ہو گئے. اب اس طرح کی چیزوں کو انسان اگر سوچے کہ اللہ اکبر، جہنم سانس اس طرح سے لے کہ جہنم کے سانس لینے پر ایسی ہولناک آواز ہو کہ انسان کے بال سفید ہو جائیں. اسی طرح مالک مدینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک بندہ تھا، مجھے پتا چلا کہ اس کا آخری وقت ہے. میں اس کی عیادت کے واسطے جب پہنچا تو اندازہ ہوا کہ آخری دم ہے. میں اس کے سامنے کھڑا ہوا تو بڑی بے چینی تھی. میں نے اس کو پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے سامنے آگ کے دو پہاڑ نظر آتے ہیں، یعنی آگ کے شعلے اور آگ کے انگارے اتنے زیادہ ہیں کہ گویا میرے سامنے آگ کے دو پہاڑ ہیں. تو میں حیران ہو گیا. میں نے ان کے گھر والوں کو کنارے کیا اور پوچھا کوئی ایسی وجہ ہے جو بتاؤ؟ تو اس کی بیوی نے بتایا کہ میرا شوہر تو ٹھیک تھا مگر اس کا ایک ہی عمل غلط تھا. کہ وہ کیا؟ وہ یہ تھا کہ اس کے پاس دو ترازو ہیں، باٹ دو ہیں، جب کسی سے لینا ہوتا تو اچھا جو ترازو تھا اسے استعمال کرتا، اور جب دینا ہوتا تو وہ ترازو دیتا جس میں مال تھوڑا کم آتا. یہ دو طرح کے ترازو صرف اس نے بنائے تھے، باقی ہر اعتبار سے میرا شوہر سب سے اچھا تھا، گویا لیتا پورا تھا اور دیتا تھوڑا کم تھا. حضرت مالک دینار فرماتے ہیں اس ترازو کو دیکھ کے مجھے بڑا جلال آیا، میں نے ترازو کو اٹھایا اور میں نے ایسا پھینکا کہ دونوں ترازو ٹوٹ گئے. جب ٹوٹ گئے تو اس کی آہٹ اس کو محسوس ہوئی، اس نے کہا میری ہولناکی تو اور بڑھتی جا رہی ہے. یہ ایک گناہ کی بنا پر مرنے کے وقت انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. پروردگار یہ کیفیت اس بنیاد پہ دکھاتے ہیں کہ میرے بندے اگر میرے عذاب کو سوچو گے، میرے بندوں پر ہونے والے عذاب اور تکلیف کو دیکھو گے تو تجھے خوف پیدا ہوگا، اور جب تجھے خوف پیدا ہوگا تو تمہارے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہوگا. علامہ فقیہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ، ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک انسان اگر یہ جانچنا چاہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں تو اپنی زبان کو دیکھ لے. عجیب معیار ہے یہ، ذرا خواتین بھی غور سے سنیں کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں تو اپنی زبان کو دیکھے، اپنی زبان سے وہ کسی کی غیبت کرتا ہے یا نہیں. اگر اپنی زبان سے کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے عیب کو بیان کرتا ہے، یا چغلی کرتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، یا گالم گلوچ کرتا ہے، بات بات میں کسی کو گالی دیتا ہے، فرماتے ہیں اسے یقین کرنا چاہیے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. اسی طرح فرماتے ہیں اپنی آنکھ کو دیکھے کہ اس کی آنکھیں حلال دیکھتی ہیں کہ حرام دیکھتی ہیں. اگر اس کی آنکھیں حلال دیکھتی ہیں تو سمجھو کہ اس کے آنکھ کے ذریعے خوف ہے، اور اگر اس کی آنکھیں حرام بھی دیکھ لیتی ہیں تو اسے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کا قدم اگر گناہ کی طرف چل کے جاتا ہے، اس کے ہاتھ اگر گناہ کی طرف بڑھتے ہیں، تو اسے خود سوچ لینا چاہیے، کوئی فرشتہ آ کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انسان خود فیصلہ کر لے کہ خوف ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے دل میں اللہ کا بھی خوف ہو اور اللہ کے عذاب کا بھی خوف ہو۔ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے ہوئے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جب پڑھا تو محسوس ہوا کہ یا اللہ اگر رائی کے برابر، ذرے کے برابر بھی اگر ہم سے کوئی برائی ہو گئی، ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ ہم سے ہو گیا، تو گویا وہ بھی ہمیں وہاں دیکھنا پڑے گا اور ہمیں اس کا بھی حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ایسا خوف ان کو اس بات کا لاحق ہوا کہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک روتے رہے، ان کے آنسو تھمتے نہیں تھے، اور یہ کہتے تھے اللہ جب ہر ہر گناہ کے ذرے آپ کے سامنے محفوظ ہیں، تو اے اللہ آج کی رات کے جو آنسو کے قطرے ہیں آپ اس کو بھی محفوظ فرما لیجئے۔ ہو سکتا ہے ہمارے تمام گناہوں کے ذروں کے مقابلے میں یا آنسو کے قطرے وزنی ہو جائیں اور ہم نجات پا جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا، رات کے سناٹے میں اپنی چھتوں پہ اس طرح سے روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ پڑوسی کو رحم آ جاتا تھا اور پڑوسی بستر پہ پڑے پڑے کہتا تھا اے اللہ ابو حنیفہ کے دل کو مطمئن کر دیجئے کہ تمہارا گناہ معاف ہو گیا، ورنہ میرے مولا اتنا روتے ہیں کہ ہمیں بھی رحم آ جاتا ہے۔ اتنا بڑا انسان جسے خوف الہی بھی ہے اور عذاب میں پکڑے جانے کا اندیشہ بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم اللہ کا خوف رکھیں۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ تین باتوں سے انسان کو ہمیشہ خطرہ اور خوف محسوس کرنا چاہیے، یہی خلاصہ ہے آج کی گفتگو کا۔ تین باتوں سے ہمیشہ انسان کو خوف اور خطرہ محسوس کرنا چاہیے۔ جس بندے میں یہ تین چیزوں کا خطرہ آ جائے گا، نہ وہ حسد کرے گا، نہ وہ عجب اور کبر اور بڑائی اور خود پسندی میں مبتلا ہوگا، اپنے مقابلے اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہیں سمجھے گا۔ پہلی چیز وہ ہمیشہ سمجھتا رہے ہم جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں پتہ نہیں ہماری نیکیاں قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں، ہماری نیکی پتہ نہیں قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ اپنی نیکیوں کے بارے میں ہمیشہ انسان ڈرتا رہے پتہ نہیں ہماری یہ نیکی عند اللہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ نیکی میں تمام چیزیں آ گئی، ہمارا پڑھنا پڑھانا تمام چیزیں ہماری اس میں آ گئی کہ پتہ نہیں ہماری نیکی قابل قبول ہے یا نہیں۔ نمبر دو، ہم جو اللہ سے استغفار اور مغفرت طلب کرتے ہیں پتہ نہیں ہماری یہ مغفرت قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ نمبر تین، پتہ نہیں موت کے وقت ہمارا ایمان باقی رہتا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی آخری بات سنیے گا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے ایک بہت قریبی ان کی ملاقات کے واسطے حاضر ہوئے، دیکھا بے پناہ روتے ہیں، بہت روتے ہیں، تو ان کو امید رحمت دلائی اور یہ کہا کہ آپ ماشاءاللہ آپ تو ایسے تھے، آپ نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ کیا حضرت آپ سے کوئی گناہ ہو گیا؟ سامنے تنکا پڑا ہوا تھا، کہنے لگے مجھے اپنے اللہ کی رحمت پر اتنا یقین ہے کہ میری زندگی کے تمام گناہ اللہ کی رحمت کے سامنے اس تنکے کے برابر بھی نہیں ہے، مگر ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں موت کے وقت اللہ ہمارا ایمان نہ چھین لے۔ یہ خوف و خطر جب انسان کو ہمیشہ ہوگا کہ ہماری نیکیاں پتہ نہیں قابل قبول ہے یا نہیں، ہمارے توبہ اللہ کے قابل قبول ہے یا نہیں، ہمارا ایمان پتہ نہیں صحیح سالم رہے یا نہیں، یہ تین خطرے انسان کو جب تک ہمیشہ رہیں گے انسان کامیاب رہے گا، بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنا خوف عطا فرمائے، ایسا خوف جس خوف پہ اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اسی بنیاد پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوف کی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی اپنا خوف اپنی خشیت نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، خیال کریں اس جوان کا جس کے پاس مالک میں دینار گئے اور وہ کہنے لگا کہ میری موت کا آخری وقت ہے اور میرے سامنے ابھی تو مرنے سے پہلے ہی آگ کے پہاڑ آ چکے ہیں، آگ کا شعلہ ہے، آگ کے شعلے کے پہاڑ ہیں۔ جب دنیا ہی میں آگ ہمیں دکھائی جا رہی ہے تو آنکھ بند ہونے کے بعد میرا کیا حشر ہوگا؟ میرے رب کریم، تھوڑا آگے بڑھ جائیں، طلبہ آگے بڑھو، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ جس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم اپنا مقتدی مانتے ہیں، جو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑوں میں ہیں، اس کی زندگی کے حالات کو دیکھیں، ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں۔ وہ پاکیزہ تھے، پاک باز تھے، عبادت گزار تھے، مگر اتنے ہی آنسو بہاتے تھے، اور ہم اپنے گناہوں میں اتنے ڈوب گئے کہ ہمیں گناہگار ہونے کا خیال بھی نہ رہا، ہم اتنے غفلت میں پڑ گئے کہ اللہ کے خوف ہونے کا خیال بھی نہ رہا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے۔ میرے مولا، کتنے ایسے بندے ہیں کہ جب ان کی موت آتی ہے تو ایمان چھن جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں مومن ہو کر مرا، آپ تو کہتے ہیں چاہے سفید کفن پہنا دو، چاہے اس کے بدن پہ کافور لگا دو، چاہے اس کے سامنے یاسین پڑھ دو، مگر اس کا ایمان چھن چکا ہے، تو ہمارے یہاں کافروں میں اس کا شمار ہوگا، جہنمیوں میں اس کا شمار ہوگا۔ پروردگار، ہم بہت بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے، جری ہو گئے۔ مولا، جرت کا یہ حال ہے، ہمارے سامنے قرآن گھر میں رکھا ہے اور غیبت اور چغل خوری ہو رہی ہے۔ رب کریم، اب تو ہمیں ہماری زبانوں کو محفوظ فرما دے، رب کریم اب تو اپنا خوف عطا فرما دے۔ رب کریم، آپ خوف کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کریم ہے۔ اے اللہ، آج کی برکت سے ہم سب کو اپنا خوف و خشیت عطا فرما دے، اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالے۔ ہمارے دل میں باپ کا خوف تو رہتا ہے، قوم کے، سماج کے بڑے کا خوف تو رہتا ہے، عورتوں کو شوہر کا خوف تو رہتا ہے، استاد کا خوف تو رہتا ہے، اگر خوف نہیں ہے تو اس ذات کا خوف نہیں ہے جس نے ہمیں دنیا میں مسلمان بنا کر بھیجا، ساری نعمتوں کے اندر بھیجا، جس پاک پروردگار کو منہ دکھانا ہے۔ اللہ، ہماری اس بے خوفی کو معاف فرما دے۔
جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلوں گناہ بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، خلق کے رادے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، خلق کے رادے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔
رب کریم، کل میدان محشر میں کچھ لوگ روتے ہوں گے، فرشتہ کہے گا رونے کا دن تو دنیا میں تھا، تو دنیا میں روتے نہ تھے، یہاں رونے سے تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ رب کریم، وہاں کے رونے سے بچا کر ہمیں یہاں رونا نصیب فرما دے، تنہائیوں کا رونا نصیب فرما دے۔ ہمارا دل سخت ہو گیا، زمانے گنہگار ہو گئی، آنکھیں میرے مولا گنہگار ہو گئی، یا اللہ اپنا فضل فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك حبك وحب رسولك وحب ما لي يدفعنا حبه عندك يا أرحم الراحمين۔ رب كريم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بے حسی کو ختم فرما، ہماری غفلت بھری زندگی کو معاف فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں کو صحابہ دیکھنے، مناظر سے بدتر سمجھنے لگے، یا اللہ ہماری زندگی کو نبی دیکھ لے، مولا کریم ان کا دل دکھ جائے، رب کریم ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یا اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب فرما، یا اللہ ہمیں شوق عبادت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں راتوں کا اٹھنا نصیب فرما، یا اللہ لمبی لمبی راتیں گزرتی جا رہی ہے، لمبی لمبی راتیں گزرتی جا رہی ہے، یا اللہ ہر رات یہ نفس کہتا ہے اچھا کل اٹھیں گے، کل عبادت کریں گے، رب کریم کل ہوتے ہوتے آنکھیں بند ہو جائیں گے، کریم آتا ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرما، دلوں میں خوف نصیب فرما، خشیت نصیب فرما، اپنے خوف و خشیت کے برکت سے اللہ ہمارے دل کی مرادوں کو پورے فرما، جن گھروں میں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عطا فرما، اللہ بہت سی عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے شوہر دنیا سے جا چکے ہیں، رب کریم آپ بھی ان کے کفیل ہیں، آپ بھی ان کے ضامن ہیں، اللہ جب ایسی عورتیں کسی عورت کو دیکھتی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے، اس کے شوہر بچوں کے لیے کچھ لے کر آ رہی ہے، رب کریم ایسی عورتوں کا دل پھٹ جاتا ہے، اللہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ ان آنسو کی برکت، اللہ ان آنسو کا وسیلہ کہ اللہ ان کے گھروں کو خیر و برکت سے بھر دیجیے، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ان کے گھروں میں سرور کا ماحول دے دیجیے، اپنے دل کی پریشانیوں سے بچا دیجیے، کریم آقا یہاں جتنے احباب جتنے طلبہ جتنی خواتین ہیں ہر ایک کو اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما، اے اللہ اس گنہگار پر اپنا رحم فرما، کرم فرما، کرم فرما، صحت و عافیت نصیب فرما، رب کریم ہم نے سنا ہے کچھ خطیب کچھ خطیب کچھ دین کی بات کرنے والے جہنم کے باہر بیٹھے ہوں گے، ان کی آنتیں باہر نکل جائیں گے، وہ اپنے آنکھوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوگا، کچھ عورتیں جنت میں جا رہی ہوں گے، کچھ مرمت جنت میں جاتے ہوں گے، پوچھیں گے میرے مولا تم تھے بندے، تم تو تمہاری باتوں کو سن کر ہم نے عمل کیا اور ہمیں جنت ملی، تجھے کیا ہو گیا؟ رب کریم اس میں سے ہماری حفاظت، آج کے رونے کو قبول فرمائے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ کے بندے آئے ہیں، اے اللہ ہمیں رونا نہیں آتا، اللہ کہنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، آج رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، آپ کی محبتیں کاملہ دے دیجیے، آپ کی معرفتیں کاملہ دے دیجیے، اللہ اپنا خوف دے دیجیے، اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت دے دیجیے، اپنی زندگی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جتنے ہمارے طلبہ مدرسے کے حافظ ہو چکے انہیں قبول فرما، جو حافظ ہونے والے ہیں انہیں قبول فرما، میرے مولا ہم نے سنا ہے ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، میرے مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سے حافظوں کے باپ تاج پہننے کے لیے جائیں اور فرشتہ دھکا دے دے، کتنا تاج تو تیرا رکھا ہوا ہے مگر تو تاج پہننے کے لائق نہیں ہے، اس کے لیے حفاظت فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اساتذہ کو قبول فرما لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے زبیر ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔